السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 25. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کی کسوٹی بتائی تھی کہ مومن کون ہو سکتا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں تمہارے باپ بھائی بیٹے بیویاں یا شوہر یا مال یا تجارت جو بھی کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز نہیں ہونے چاہیے، اور اگر کوئی ان کو عزیز رکھتا ہے تو پھر کہا گیا تھا کہ فتربصوا، یہاں تک کہ وہ انتظار کر لے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. جیسے کہ واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آٹھ چیزیں بتائی گئیں، دیکھا جائے تو آج جو تمدنی دنیا ہے، انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے یا جس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. یعنی ایک طرف ایمان کی محبت اور ایک طرف دنیا کی چیزوں کی محبت. اگر ہم غور کریں تو ایک ترقی یافتہ زندگی کے لیے یا آرام دہ زندگی کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں ترتیب سے آ گئی ہیں. اور یہاں پر قرآن کریم کی بلاغت کا بھی ہم کو احساس ہوتا ہے، یا اس کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں جو چھپی ہوئی گہرائیاں ہیں، اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ کیا چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہاں پر قرآن نے دراصل فطرت انسانی کی وہ کمزوری کا ذکر کیا کہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، خود مسلمان بھی. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہمارا کاروبار مندہ پڑ جائے گا، ہمیں نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا دنیا میں کاروبار مندہ بھی پڑتا ہے، اگر کوئی نقصان بھی تمہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا اجر ہے دینے کے لیے. یعنی یہاں پر محبت ایمانی کی دراصل اس آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے جس میں صحابہ کرام پورے اترے تھے، جو پیچھے آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھی. اور تاریخ نے ان سارے واقعات کو ایک طرح سے محفوظ کر لیا. یعنی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ بلا شائبہ یا بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے کسی انسان کے ساتھ اپنے سارے دل، اپنی ساری روح سے ایسا عشق، ایسی محبت نہیں کی ہوگی جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے اس راستے میں کیا، حق کی راہ میں. اور انہوں نے اس محبت میں ایسا نہیں کیا کہ کچھ چیزیں لی اور کچھ چیزیں روک لی، نہیں، بلکہ اس محبت میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا جو جو ایک انسان کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں قربان کرنے کا نتیجہ کیا ملا ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو وہ ساری چیزیں لوٹا دی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی، مال و دولت سب کچھ نوازا. ہم جانتے ہیں نا کہ مسجد نبوی کے اس جو کھجور سے بنے ہوئے، کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی جو مسجد نبوی تھی، اس کی طرف کہا جاتا ہے کہ دولت کا ایسا سیلاب امڑ آیا کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال ان سے لیا تھا یا اللہ کی راہ میں انہوں نے مال لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھی لوٹا دیا. تو آپ ایک دفعہ اللہ کی راہ میں نکلیں اور لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے. اور دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں تو ضرور ملے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال بالکل ہی اس سے اپوزٹ ہے. اور آج ہم میں سے کسی کو ایسی جرات ہے ہی نہیں کہ حق کی خاطر ہم اللہ کی راہ میں کچھ قربان کریں. تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے یا اپنا احتساب کر کے دیکھنا ہے کہ آج ہم کیوں پیچھے ہیں. اب آئیے آیت کی طرف، آیت نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم هنين ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم هنين کا ذکر کیا گیا ہے، اور هنين دراصل ہا نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے. مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں اہل حوازن مشہور اہل حوازن جو تھے جو کہ ماہر تیر انداز مانے جاتے تھے تو ان سے یہاں پر غزوہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کفار کی تعداد کم تھی، اور فتح مکہ کے اثر کی وجہ سے دراصل مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے غرور یا گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے جو کہ اب تک نہیں ہوئی تھی، تو اس میں ابتدا میں مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ شوال 8 ہجری میں ان آیت کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا مگر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہاں پر غزوہ حنین کس وجہ سے پیش آئی تھی اور ابتدا میں شکست کی کیا وجوہات تھیں اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کو نصرت اور کامیابی سے نوازا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں وہیں جانا پڑے گا جب فتح مکہ ہوا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں بہت ہی پیسفلی مکہ کو فتح کیا، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی مشکل کا سامنا کیے ہوئے اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، اور آپ نے جب مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے کسی کو خبر نہیں دی، ایون بڑے بڑے صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے کہ آپ کا رخ کس کی طرف ہے یا کس طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو حنین مکہ اور طائف کے درمیان دراصل ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے اکثر جو بدوی قبائل تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے ان کو اپنی ان کی جو چودراہٹ تھی یا ان کا جو بزنس تھا اس کے ماند پڑ جانے کا خطرہ تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر اللہ کے رسول غالب آ گئے تو ہمیں یہ دعوت قبول کر لینی پڑے گی، یعنی وہ دل سے نہیں چاہتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبیلے خود بخود اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ لوگ اسلام لے آئے، لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل بہت ہی جنگجو اور فنون حرب اور ضرب کے خوب ماہر تھے، یعنی جنگ کی جو تکنیک ہوتی ہے اس کو جاننے والے تھے، اور تیر اندازی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا بتایا جاتا ہے، یعنی بہت ماہر تھے تیر اندازی میں۔ جیسے جیسے اسلام کو غلبہ حاصل ہوتا تھا یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اور اس پر غصہ بھی ہوتے تھے کہ اسلام کو کیوں فتح اور نصرت ہو رہی ہے۔ مکہ کی جب فتح ہوئی تو ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر آج ہم جمع ہو کر ان کا مقابلہ ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمیشہ یہی غالب آ جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کہ ایک بار بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے، یعنی مسلمانوں کا۔ اور ان لوگوں کا جوش و خروش کا یہ عالم تھا بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ ساتھ میں اپنی عورتیں اور بچے بھی لے آئے تھے تاکہ کسی کو شکست کا خیال بھی نہ آئے۔ 31 سالہ نوجوان مالک بن عوف ان کا سپہ سالار تھا۔ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تم کو کئی موقعوں پر فتح اور نصرت عطا کر چکا ہے، جیسے کہ یوم حنین، غزوہ حنین کے دن، جب تم کو اعجبتکم عجب سے ہے، جب تم کو اپنی کثرت پر خوب ناز تھا، تم اپنے آپ کو پسند کرنے لگے تھے۔ عجب عربی زبان میں پسندیدگی کو کہتے ہیں۔ تو جب تم کو اپنی کثرت پر بہت ناز تھا یا تم کو اپنی کثرت بہت زیادہ خوبصورت اور پسند آ رہی تھی، لیکن تمہاری وہ کثرت کچھ بھی کام نہ آئی، فلم تغنی انکم شیئا، وہ کثرت کوئی کام نہیں آئی، اور جس بات پر تم کو غرہ تھا اسی غرے نے تم کو لے ڈوبا۔ تو مسلمانوں کی جو پسپائی ہوئی تھی ابتدا میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سینہ سپر ہو کر لڑ رہے تھے اور آپ کے قدم ذرا بھی نہیں ڈگمگائے، حالانکہ آپ تنہا ہو گئے تھے، صرف ایک یا دو صحابہ، آپ کے چچا اور ایک اور صحابی آپ کے پاس تھے، اور آپ اکیلے ڈٹے رہے، سینہ سپر رہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہی دونوں قبیلوں نے دراصل جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے، تو اللہ کے رسول کو فتح مکہ سے کچھ مال حاصل تو ہوا نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی مال نہیں حاصل ہوا تھا، کیونکہ وہ جنگ کی طرح جنگ تو نہیں کی گئی۔ مکہ والے لوگ سارے ایک تو دیکھا جائے تو آپ کے اپنے تھے، پھر مکہ ایک طرح سے ایک اتنا متبرک شہر تھا، تو وہاں پر مال غنیمت تو حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے اللہ کے رسول۔ اب یہ نئی جنگ جو پیش آئی، اس کے اخراجات کہاں سے حاصل کیے جائیں، کہاں سے لیے جائیں؟ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم آپ نے قرض لیے، اور اصلاح جنگ کے طور پر 100 زرہیں اور اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں صفوان بن امیہ سے مستعار لیے، یعنی کچھ دنوں کے لیے، اور پھر ان قبائل سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے باہر نکلے۔ حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تھے، اور اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جس میں جو سابقون الاولون مسلمان تھے وہ بھی شامل تھے، کچھ بالکل جو ابھی نئے مسلمان ہوئے وہ بھی تھے، اور کچھ مشرق بھی تھے جن کو اللہ کے رسول نے ان کو بھی دعوت دی تھی کہ کوئی اگر ساتھ چلنا چاہے ہمارے، اور چاہے بھلے ہی وہ مسلمان نہ ہو تب بھی وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، تو وہ لوگ بھی تھے۔ اور مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی۔ جب مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں پر اس قدر تیروں کی بوچھاڑ کی اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی کثرت پر نازاں تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور میدان سے کچھ لوگ انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول اکیلے دشمن کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا، احادیث سے اس پر ہمیں روشنی پڑتی ہے اس کے بارے میں۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم تو مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ طلقاء، یعنی جنہیں فتح مکہ کے بعد معافی دی گئی تھی، وہ بھی تھے۔ وہ سب آپ کو چھوڑ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، اور پیچھے والی بھی مسلم کی حدیث تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نغاسہ جزامی نے ہدیہ کیا تھا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر اللہ کے رسول اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے۔ میں اللہ کے رسول کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو، کیونکہ میری آواز بلند تھی۔ میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ پھر بن الحارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، اے بن الحارث بن خزرج۔ اللہ کے رسول اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچے ہو ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو قائد ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو لیڈر اور سپہ سالار ہے وہ تو صرف اپنے روم میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، میدان جنگ میں خود بالمقابل نہیں آتے دشمن کے۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ بذات خود، اور یہ ایک موقع نہیں تھا بلکہ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے ساتھ رہے۔ ایون جب غزوہ خندق میں خندق کھودی جانے لگی تھی، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدال سے خندق کھودتے، اور ایک جگہ پتھر آیا جس سے صحابہ کرام سے وہ پتھر ہٹ نہیں رہا تھا، ٹوٹ نہیں رہا تھا، اللہ کے رسول نے اللہ کا نام لے کر وہ پتھر پر کدال ماری تو وہ پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر بھی خود بہت بہادر تھے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال تھی، آپ بہت زیادہ باہمت اور بازمت تھے۔ برا بن عازف فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو ندا دی گئی اس وقت اللہ کے رسول یہ شعر پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور فرما رہے تھے اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما، اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی آپ کے پیچھے ہو جاتے تھے، اور ہم میں بہادر وہ تھا جو آپ کے برابر کھڑا ہوتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر بھی کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیچھے ہو جاتے تھے بچنے کے لیے، اور جو بہادر ہوتا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ برابر میں کھڑے رہ کر لڑتا۔ پھر جب آپ کی پکار پر مہاجرین اور انصار آپ کے گرد جمع ہو گئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازا ہونے کی جو دماغ میں بات چل رہی تھی وہ دماغوں سے نکل چکی تھی۔ پھر سب جم کر لڑے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے بہت سارا مال ہاتھ آیا، یعنی مال غنیمت۔ بہت سارے لونڈی غلام بھی بنائے گئے کیونکہ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، یعنی گویا جس چیز کو اپنے حوصلہ افزائی کے لیے ساتھ لائے تھے وہی چیز ان کے لیے مصیبت اور وبال جان بن گئی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس جنگ میں بھی اللہ کے رسول نے مٹھی بھر ریت دشمن کے چہروں پر پھینکی تھی، تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی کہ وہ ریت دراصل دشمنوں کی آنکھوں میں گری جا کر۔ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، پھر آپ نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، پھر کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے مٹی نہ پڑ گئی ہو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ آیت 26، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک تنگ سی گھاٹی سے گزرنا تھا اور دشمن نے وہاں پر اپنے تیر انداز گھات میں بٹھا رکھے تھے۔ مسلمانوں کی فوج میں 2000 مکہ کے نئے مسلمان، یعنی ابھی مسلمان ہوئے لوگ شامل تھے اور کچھ مشرک بھی تھے۔ اب جو ہی انہوں نے قدم بڑھایا کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، تو اس کی وجہ سے ان کے قدم اچانک اکھڑ گئے اور انہیں بھاگتا دیکھ کر تمام لشکر نے بھی بھاگنا شروع کر دیا، اور قریب تھا کہ شکست ہو جاتی مگر اللہ نے اپنے نبی کے قلب مبارک کو اپنے سکون اور قرار کی مدد پہنچائی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ڈٹے رہے کہ وہاں سے ہٹے نہیں، اور پھر آپ نے اپنے چچا کو آواز لگانے کے لیے کہا تو بہت سارے صحابہ کرام پھر آپ کی طرف آ گئے، اور تقریباً اسی دوران کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور جنہوں نے پھر اپنے قدم جمائے اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو یہ حادثہ دراصل دیکھا جائے تو اللہ کی طرف سے ایک مسلمانوں کو تادیب تھی کہ تم کو اپنی کثرت پر یا تعداد کی زیادتی پر غرور نہیں ہونا چاہیے، یا تم اپنی کثرت تعداد ہی کو کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھ لو۔ بے شک تعداد کی کثرت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے فتح کے لیے، لیکن صرف اسی سے فتح مندی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ اصل چیز دل کی اپنے اندر کی قوت اور اپنے اندر کی ایک طرح سے جو جذباتی قوت ہوتی ہے وہ بہت اہم ہے، یہ دل کے اندر ثبات اور قرار ہے۔ اگر وہ موجود ہو تو مٹھی بھر انسان بھی کئی سینکڑوں انسانوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک قلیل گروہ نے کثیر گروہ پر نصرت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد فرماتا ہے، اور اس جنگ میں بھی فرشتوں نے مدد کی، یہ نہیں کہ فرشتوں نے آ کر لڑا، لیکن فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کو ثابت قدم رکھا، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کر چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہلے بھی بہت تھوڑے تھے اور ڈرتے تھے کہ کامیابی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے نا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ انفال میں، کہ بعض اوقات ہم تعداد کے پیچھے بہت لگ جاتے ہیں، ہم ہیڈ بہت کاؤنٹس کرنے لگتے ہیں کہ اچھا کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں نے سنا، کتنے لوگوں نے یہ فلاں چیز ہماری لے کر گئے۔ تو تعداد پر نہ رہیں۔ آپ دیکھیں، اگر بہت زیادہ لوگ ہوں لیکن وہ ایمان کے مضبوط نہ ہوں، یا پھر ان کے اندر ان کے پائے ثبات میں لغزش ہو، لرزش ہو، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ہمت ہار سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر وہ جو نئے مسلمان تھے اور کچھ مشرک لوگ تھے، ان کے بھاگنے کی وجہ سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ تو پھر جو ایسے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو کم لوگ ہوں لیکن ثابت قدم ہوں، اولو العزم لوگ ہوں، عزم والے ہوں، عزیمت والے لوگ ہوں، تو وہی کافی ہیں۔ تو کبھی بھی تعداد کے پیچھے نہ لگیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا اتنے کم لوگ آئے، یا یہ نہ سوچیں کہ اچھا اتنے زیادہ لوگ آئے تو مطلب پروگرام کامیاب ہوا۔ نہیں، تعداد کے پیچھے نہ لگیں۔ اگر ہزاروں بھی آ جائیں اور وہ سن کر یا لے کر وہاں سے کچھ نہ جائیں تو کوئی فائدہ ہے؟ آپ بتائیے کہ ہزاروں لوگ سننے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر بس صرف اتنا کہہ کر چلے جاتے ہیں، اچھا کتنا اچھا پروگرام تھا نا، کتنا اچھا درس دیا انہوں نے، ان کی تقریر تو بہت ہی اچھی تھی۔ ایسی کئی تعریف کے جملے آپ سنیں گے، انہوں نے بہت اچھا پروگرام ارینج کیا تھا، ناشتہ تو کتنا اچھا تھا نا، زبردست۔ لیکن جیسے ہی پروگرام سے باہر نکلے، نہ ان کو پردے کا لحاظ، نہ ان کو شرم و حیا کا لحاظ، نہ ان کے رسم و رواج چھوٹتے ہیں، نہ ان کے جو خرافات میں وہ لوگ الجھے ہوئے ہیں نہ وہ ختم ہوتی ہیں، اور نہ بدعات چھوٹتی ہیں، اور کوئی سالڈ ورک نہیں کرتے وہ لوگ اسلام کی خدمت کے لیے، ان کا دل ذرا نہیں آگے بڑھتا کرنے کو کوئی کام۔ تو ایسے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اسلام کو۔ تو وہی بات ہے کہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ تھوڑے ہوں لیکن اچھے ہوں۔ تو یہاں پر جو رہبت کا لفظ آیا ہے، رہا با ہے اس کا روٹ ورڈ، معنی تو اس کے فراخی کے ہوتے ہیں، جگہ کا فراغ ہونا، وسعت مکانی کے لیے آتا ہے، کسی جگہ یا مکان کا فراغ ہونا، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر ناز ہو گیا تھا، تو اسی کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ تمہیں کم تعداد ہی کے ساتھ نصرت عطا کر چکا تھا، تو پھر یہاں پر تم کو تعداد کا غرضہ کیوں ہو گیا؟ اور پھر غزوہ حنین میں یہاں پر جو بات بتائی گئی نا، کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والا ہے توبہ، یا اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے، اور پھر جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ چونکہ غزوہ حنین میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اور اس جنگ میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فیاضی اور کریم النفسی کا ثبوت پیش کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے آدمی اس میں سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس سارے مشرکین عرب تہس نہس کر ڈالے جائیں گے؟ پہلے کے تجربات تو تمہارے سامنے ہیں، تو تم کو یہ امید ہونا چاہیے کہ جب نظام جاہلیت کے فروغ کے لیے یا اس کی بقا کے لیے اس دوران وہ لوگ کوششیں کر رہے تھے، تو اس وقت بھی اسلام مغلوب نہیں ہوا، اور نہ ہوگا تو پھر ابھی کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ مسلمانوں کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر ہم مشرقین عرب کو عرب کے علاقے سے نکال دیتے ہیں تو یہ لوگ سارے کے سارے مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، یا بہت بڑی جنگ ہوں گی اور بہت خونریزی ہوگی، یا ہمارے بزنس ٹھپ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچو کہ ان کے سہاروں کی وجہ سے اسلام قائم ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، اس جنگ میں بھی مدد فرمائی ہے، اور آئندہ بھی مدد فرمائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے قبیلے دشمن ہو جائیں، یہ سارے قبیلے دشمنی برتنے لگے، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہو جائیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہوئے مسلمان اس جنگ میں، جو ان لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو وہ لوگ ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین کام یہ کیا کہ جب یہ ان لوگوں نے جنگ کا انجام دیکھا کہ یہ لوگ شکست کھا رہے ہیں، یعنی دشمنوں نے، تو پھر اس کے بعد جب ان کو شکست ہوئی اور ان کے جو سارے ایک وادی میں یا ایک میدان میں ان لوگوں نے اپنے لونڈی غلاموں کو یا بیوی بچوں کو رکھ دیا تھا، تو دو مہینے کے بعد یہ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول اس وقت مکہ ہی میں مقیم تھے، اور ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے اموال ان کو واپس کر دیے جائیں اور لونڈی غلام آزاد کر دیے جائیں۔ آپ اس وقت تک یہ سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کر چکے تھے۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ تم بہت دیر سے آئے، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اب تو میں سب کچھ تقسیم کر چکا ہوں، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اموال واپس لے لو یا لونڈی غلام۔ ان لوگوں نے لونڈی غلام لینے کو ترجیح دی، چنانچہ اللہ کے رسول کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے تمام صحابہ نے خوشی سے برضا اور رغبت لونڈی غلام واپس کر دیے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کیا اللہ کے رسول کا کردار کیا تھا، حالانکہ یہ کون لوگ تھے جو آخر وقت تک دشمنی پر اڑے رہے اور دشمنی کرتے رہے، مسلمانوں سے تیر برسائے، کیا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ دیکھیے اس کے مقابلے میں۔ تو بتانا مقصود یہی ہے کہ اسلام زبردستی کا خون خرابہ نہیں چاہتا، اسلام زبردستی کسی کو لونڈی غلام بنانا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام نے تو یہ ترغیب دی ہے کہ جتنا تم غلاموں کو آزاد کراؤ گے، بلکہ ہر گناہ کا کفارہ غلام آزاد کرنا رکھا ہے تاکہ کثرت سے غلام آزاد ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے، اور اگر کوئی جمعہ نہیں کر سکے تو اگلے جمعہ کو دو غلام آزاد کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، اور اس پر بہت اجر بتایا گیا ہے غلام آزاد کرنے پر۔ تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ غلامی کو پسندیدہ نہیں سمجھتے تھے اور غلام آزاد کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں، آج کی نام نہاد کچھ تنظیمیں ایسی وجود میں آ رہی ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے طور طریقے کوئی بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ وہ نام لے رہے ہیں اور بہت سارے بیچارے سادہ لوح یا نادان مسلمان ان کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے داؤ میں آ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام میں غلامی تھی اور ہے، اور انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو آج غلام بنایا ہے اور غلام بنا کر بیچ بھی رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں۔ تو یہ کیسے صحیح مسلمان ہو سکتے ہیں میرا، جبکہ آج تو غلامی ختم ہو چکی ہے، اور غلامی کو ختم کرنا ہی دراصل اسلام کا مقصود تھا، اسی بنا پر غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا۔ تو بہرحال اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو دراصل اس کو خود اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے۔ آیت 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضله ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں یعنی نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین کے نجس ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مشرکین کو ہاتھ نہ لگایا جائے یا انہیں چھونا منع ہے، نہیں۔ اب دیکھیں، اسلام چھوت چھات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اسلام میں چھوت چھات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ کوئی اس طرح کا قاعدہ قانون بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر پہلا حکم تو یہ بتایا گیا آیت 28 میں جو گزر چکا ہے، کہ آئندہ سے کوئی مشرک اس عبادت گاہ میں جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اس میں اب کوئی مشرک نہیں آ سکتا، نہ وہ عبادت کے لیے آ سکتا ہے نہ ہی ویسے آ سکتا ہے، اب یہاں پر صرف مسلمان یعنی جو ایمان لانے والے ہیں وہی آئیں گے، کیونکہ یہ مرکز، یہ عبادت گاہ، یہ حرم، یہ بیت اللہ، دراصل یہ مقام امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز ہدایت ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، تو لہٰذا اب یہاں پر کوئی مشرک نہیں آ سکیں گے۔ اور اس آیت میں مشرکوں کے نجس ہونے کا جو بیان کیا گیا ہے تو اس سے مراد دراصل ان کی قلبی نجاست ہے، نہ کہ جسمانی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کسی بھی انسان کے جسم کو ناپاک قرار نہیں دیتا، اور ہر انسان کو انسان ہونے کے لحاظ سے ایک درجے پر رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے چھوت چھات کی ہر قسم اور ہر شکل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ یہودیوں اور مشرکوں سے ہر طرح کی معاشرت رکھتے تھے، ایک ساتھ کھانا پینا، ان کی دعوتوں میں جانا، اور انہیں بھی دعوتوں میں بلانا، حتیٰ کہ انہیں مسجد کے اندر بھی آپ ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہ جو حکم دیا گیا کہ یہاں مشرق نہیں آ سکیں گے، یہ صرف خانہ کعبہ سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ عام جو مسجدیں ہوں گی اس میں غیر مسلمانوں کو آنے کی اجازت ہے اور کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ عیسائی جب آئے تھے، یمن کے عیسائی اور طائف کے جو مشرک کچھ لوگ تھے، اللہ کے رسول نے ان کو اپنی مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا، اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ بہت آگے آگے تھے۔ اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے کہ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ کر لے آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ روزانہ جاتے اور آتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی حکمت اور محبت والے انداز میں دین کی دعوت دیتے کہ اے سمامہ، اسلام قبول کر لو۔ اور وہ کہتے ہیں سمامہ بن اسال کہ میں ہر بار نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ دو تین دن اسی طرح سے گزر گئے، لیکن اللہ کے رسول کا رویہ نہیں بدلا، جبکہ صحابہ کرام ان کو قتل کرنے کی نیت سے لائے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول پر قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ لہذا صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ان کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے انتظار کیا اور ان کو روزانہ نماز کے لیے جاتے اور آتے ہوئے دعوت دیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں سمامہ بن اسال کہ دو تین دن گزرنے کے بعد ایسے میرے دل کی کیفیت ہوئی کہ میں نے جب اللہ کے رسول کو آتے اور جاتے دیکھا اور آپ کا ایسا انداز دیکھا، تو خود بخود آپ سے محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اور پھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ ایک ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور پھر جاتے وقت وہ کہنے لگے کہ جب یہاں آیا تھا مدینہ، تو مجھے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی سے نفرت نہیں تھی، اور جب میں مدینہ سے واپس جانے لگا تو مجھے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی محبوب چہرہ نہیں تھا میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، کیسے آپ کا کردار، کیسے آپ کا محبت بھرا انداز جو لوگوں کا دل موہ لیتا تھا۔ تو صرف تلواروں سے سروں کو نہیں جھکایا جاتا، بلکہ یہ انسان کا اعلی اخلاق، اعلی کردار ہوتا ہے جو سروں کو ہی نہیں جھکا دیتا بلکہ دلوں کو بھی تسخیر کر لیتا ہے۔ تو وہ خصوصیات، وہ کوالٹیز ہم کو آج اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہندوستان میں رہتے ہوئے آج ہمارے اخلاق اور کردار کا کوئی اثر نہیں پڑا ہماری ہمسایہ قوم پر، جن کے ساتھ ہم برسوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ تو ہم کو سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی، ہم کو اپنا اخلاق، اپنا کردار ایسا بنانا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اسلام کو سمجھنے والے بنے، اسلام کے بارے میں سوچنے والے بنے کہ اچھا یہ ہوتا ہے دین اسلام۔ تو بہرحال غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں، ان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن صرف کعبۃ اللہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتے، عام مسجدوں میں جا سکتے ہیں۔ اور نجس کے معنی جو لیے گئے ہیں، تو نجس یہ دراصل اوپر کی ظاہری نجاست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کے قلوب کی نجاست ہے کہ ان کے دل اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ویسے اس کے جو معنی ہوتے ہیں، پلید جس کو ہم کہتے ہیں، ناپاک، نون جیم سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لفظ دیکھا جائے تو ویسے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نجاست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب یہ مانوی طور پر استعمال ہوگا تو اس سے مراد اصل کفر اور شرک کی نجاست ہے جو یہاں پر بتائی گئی ہے، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ پھر یہ جو بات آئی ہے کہ اگر تم کو وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم نادار ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے تم فضل تلاش کرو، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ عیلہ کے معنی ہوتے ہیں عین یا لام یا عین واو لام، چونکہ حروف علت ہے تو یا بھی آ سکتا ہے، واو بھی آ سکتا ہے، مفلس ہی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کو گنا بار کر دے اور اس کے بوجھ سے وہ دب جائے۔ اور عیال سے مراد دراصل وہ افراد ہیں جس کے اخراجات زندگی کے لیے انسان، جس کے اخراجات کے لیے دراصل انسان ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی کوئی گھر کا ایک فرد اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، یا اپنے گھر والوں کے ذمہ داری کے بوجھ تلے وہ دبا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہے۔ وہ مفلسی اور محتاجی ہے جو عیال کی وجہ سے ہو، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا اہل و عیال، تو یہ عیلہ دراصل اسی سے نکلا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ لوگوں نے ہم سے دشمنی اختیار کی یا اگر یہ عرب کے لوگ یہاں سے چلے گئے تو ہماری تجارت پر اثر پڑے گا، کیونکہ مکہ جو تھا وہ ایک تجارتی مرکز تھا اور یہ تجارت زیادہ تر مشرقین مکہ ہی کے ہاتھ میں تھی دیکھا جائے تو، اور اس کے آس پاس جو بچنے والے قبیلے تھے وہ لوگ بھی غیر مسلم تھے اور وہ بھی تجارت میں بہت ماہر تھے، تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہ اب ہماری ضرورت کیسے پوری ہوگی، ہمارا جو روزگار کا ذریعہ ہے وہ متاثر ہو جائے گا، ہم کو جاب کیسے ملے گی، بزنس کیسے ہوگا، یہاں کون آئے گا، اگر مشرقوں کا آنا منع کر دیا جا رہا ہے تب کعبۃ اللہ کے پاس کون آئے گا پھر عمرہ کرنے طواف کرنے، کیونکہ ابھی بھی دیکھا جائے تو مسلمان 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ عرب کے پورے 100% لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو تسلی دی اور اس کا مداوع یوں ہوا کہ مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان خود سنبھال لیے، اللہ کے رسول نے خود صحابہ اکرام کو ایک ایک بازار کا وہاں ذمہ دار بنا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ مسلمان غنی ہو گئے، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی بہترین ہو گئی کہ وہ لوگ حال ان کا یہ ہو گیا تھا ان لوگوں کا کہ وہ لوگ اپنی زکات لے کر گھوما کرتے تھے اور آوازیں لگاتے تھے روڈز پر کہ کوئی ہے جو زکات لینے والا ہے، لیکن ان کو کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا، ماشاء اللہ اتنے زیادہ الحمدللہ سیٹلڈ ہو گئے تھے، تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. دیکھا جائے تو اہل کتاب کی یہاں پر بات کی گئی ہے اور اہل کتاب آخرت کو مانتے تھے، کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، یعنی وہ اس بات کے مدعی تو تھے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کا جب دل چاہے جس کو مان لے اور جس رسول کو چاہے وہ چھوڑ دے، اور ایمان لانے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی شریک کر لے، تو وہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا الہ واحد اور رب واحد تسلیم کرے جب ہی وہ مسلمان ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہ کرے، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں، کسی معاملے میں بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ کا جو عقیدہ تھا اور وہ لوگ خود اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے کہ خود ہی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ تین خداؤں میں کا ایک خدا بنا لیا تھا، تو اس کو ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا، اور پھر آخرت کو صرف زبان سے مان لینے کا نام ہی آخرت پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ ان کے عمل یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کو مدتوں جینا ہے، ان کو اللہ کے پاس واپس جانے کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جانے سے ڈرے، کھڑے رہنے سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے آگے حساب دینا ہے، اس کے آگے کھڑے رہ کر جواب دینا ہے. اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ان لوگوں سے بھی جنگ کرو جو اہل کتاب ہیں. تم یہ سمجھے کہ اچھا یہ اہل کتاب مسلمان ہیں؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں سے بھی لڑو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ کہ ان کے زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ بظاہر تو یہود و نصارہ ایمان لاتے تھے، تو صرف وہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. ان کا جو عقیدہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اٹھائے جانے کے بعد ہم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، ہمارے نبی ہم کو بچا لیں گے، ہمارے جو فادرز ہیں، ہمارے پاپ ہیں، وہ ہم کو بچا لیں گے. آخرت میں اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں پر کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کسی بزرگ سے آپ کا نصب ملنا یہ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کا کفارہ بن سکتا ہے. اللہ کی عدالت میں بے لاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان اور عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا. یہی دراصل صحیح عقیدہ ہے. تو یہود و نصارہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا تھا، لہذا ان کا ایمان لانا آخرت پر کوئی فائدہ مند نہیں تھا. تو وہ لوگ مسلمان ہوں گے جو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں گے اور اللہ کے رسول کو بھی مانیں گے، ادر وائز وہ پھر مسلمان شمار نہیں کیے جائیں گے۔ پھر یوت الجزیہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ جزیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ سے ہی نکلا ہے یہ لفظ دراصل، کہ اب اگر وہ رہتے ہیں یہاں پر اہل کتاب تو پھر ان کو تمہارے انڈر رہنا ہوگا۔ یوتو کا لفظ آیا ہے نا کہ وہ دیں جزیہ، این توئیں واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دو معنوں کے لیے دو معنی آتے ہیں اس میں، کسی کو کوئی چیز یوں ہی تفصیلا دے دینا، بخش دینا، اور دوسرا معنی آتا سے متی ہونا اور خدمت کرنا بھی ہے، عطیہ دینا یعنی کسی شخص کو اس کی خدمت اور محنت کے عوض زیادہ دے دینا۔ تو یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر رہیں، یدی وہم صاغرون، کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اب یہ جزیہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلموں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا سے مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں، کیونکہ ہمارے خود بہت سارے مسلمان اس بات کو بہت توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت کیوں آ گئی۔ اب دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ بہت ہی اہم ہے اور موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے۔ تو جزیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جزیہ دراصل یہ وہ غیر مسلم لوگ جو مسلمانوں کی حکومت کی سرپرستی میں رہتے ہیں، اور مسلمان حکومت ان کی ذمہ داری لیتی ہے کہ مسلمان حکومت ان کو پروٹیکشن دے گی، ان کی حفاظت کرے گی، ان کا خیال رکھے گی، ان کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، اور تمام شہریوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ حقوق ان کو بھی حاصل ہوں گے۔ اور چونکہ مسلمانوں سے زکات لی جاتی ہے سال میں 2.5%، تو ان سے جزیہ لیا جاتا تھا غیر مسلموں سے مسلمان حکومت کے اندر۔ تو اس میں یہاں پر تو صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، لیکن ہم احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے غیر مسلم سے جزیہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے مغیرہ بن شعبہ کا قصہ کے سپہ سالار کو خطاب۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جنگ کے موقع پر کسرا کے سپہ سالار سے کہا، ہم عرب لوگ سخت بدبختی اور شدید مصیبت میں مبتلا تھے، بھوک کی وجہ سے چمڑے اور کھجور کی گٹھلیاں چوسا کرتے اور چمڑے اور بالوں کی پوشاک پہنتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے، پھر زمین اور آسمان کے مالک عز و جل نے ہماری طرف ہم میں ہی سے ایک نبی مبعوث کیا جس کے والدین سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ ہمارے نبی ہمارے پروردگار کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ تم سے جنگ کریں یہاں تک کہ تم اللہ ایک اکیلے کی عبادت کرو، پھر جزیہ ادا کرو۔ ہمارے نبی نے ہمیں پروردگار کا یہ پیغام بھی پہنچایا کہ جو شخص ہم میں سے قتل ہوگا وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں رہے گا جو کسی نے دیکھی بھی نہیں، اور جو بچ گیا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو جزیہ ان غیر مسلم اقوام سے لیا جاتا ہے جو اسلام قبول نہ کرنا چاہتے ہوں، خواہ یہ مسلمانوں کی مفتوحہ قوم ہو یا کسی اسلامی ریاست میں بطور ذمی رہتی ہو۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوتا تھا جہاں علاقے پر علاقے فتح کیے جاتے تھے، تو جب کہیں پر جاتے جنگ کے لیے تو وہاں کا بادشاہ خود ہی آ کر سرنڈر کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم سے جنگ نہ کرو، ہم اس کے بدلے ہم کو آزادی سے ہمارے ملک میں رہنے دو، لیکن ہم تم کو ہر سال ٹیکس ادا کر دیں گے، جزیہ دے دیں گے۔ تو ان سے پھر جنگ نہیں کی جاتی تھی اور وہ اپنے طور پر اپنے شہروں میں یا اپنے ملکوں میں رہتے تھے، اور مسلمانوں کو جب مدد کی ضرورت پڑتی تو بعض اوقات وہ مدد بھی کرتے تھے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان حکومت کے اندر رہتے ہوں، یعنی پوری جہاں مسلمان حکومت ہو، مسلمان ملک ہو، اور وہاں پر غیر مسلم رہتے ہوں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اور ذمی کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری میں۔ آپ دیکھیں کتنا آنر ہے یہ کہ آپ کسی اور کی ذمہ داری میں ہیں۔ اس لفظ کو اتنا زیادہ مسکوٹ کیا گیا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اس پر غیر مسلم تو کیا لکھیں گے، خود ہمارے مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ یہ جزیہ وغیرہ، یہ ذمی کی ٹرم۔ تو مستشرقین نے اس لفظ کو بہت مسکوٹ کیا۔ تو دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کی حکومت میں اگر غیر مسلموں کی اقلیت ہوگی تو ان پر چونکہ زکات تو نہیں ہے فرض، اور 2.5% ان کو دینا نہیں ہے سالانہ، جبکہ مسلمانوں کی جو شرح ہے زکات کی وہ 2.5% ہے اور ان کے اوپر ضروری ہے، یہ لازم ہے دینا۔ تو اب جو غیر مسلم قوم کے لوگ رہ رہے ہیں تب ان کے اوپر اسلام کو انہیں پابندیاں کیوں ڈالیں؟ تو ان سے پھر جزیہ لیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں مسلمان حکومت ان کو دفاعی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے سبکدوش بھی کر دیتی ہے، یعنی تم پر کوئی چیز عائد نہیں ہے پھر، یعنی اگر مسلمانوں کی کسی سے جنگ بھی ہوتی ہے تو تم کو آنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر تم خوشی سے آنا چاہتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے خود مسلمانوں کی ذات پر، مسلمانوں کے دین پر، ان کے شعائر پر حملہ کریں تو پھر ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور بعد میں صحابہ کرام کے دور میں بھی اس کی بہت ساری ہم کو مثالیں ملتی ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے دریا دل، کیسے رحم دل تھے، اور کیسی ان کی خصوصیات تھیں، یا کیا ان کی خصوصیات تھیں، کیسا ان کا کردار تھا کہ غیر مسلم ان کو چھوڑتے ہوئے رویا کرتے تھے. شام کی فتوحات کے سلسلے میں بعض جنگی مقاصد کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ اسلامی سپہ سالار جو کہ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب ان کو حمص سے واپس جانا پڑا تو آپ نے ذمیوں کو بلا کر کہا کہ ہمیں تم سے جو تعلق تھا وہ اب بھی ہے، لیکن اب چونکہ ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں لہذا تمہارا جزیہ تمہیں واپس کیا جاتا ہے. چنانچہ کئی لاکھ کی وصول شدہ رقم انہیں واپس کر دی گئی. کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اللہ تمہیں واپس لائے. اور یہودیوں پر بھی اس کا اثر ہوا، انہوں نے تورات کی قسم کھا کر کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں قیصر ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور ہر جگہ چوکی پر پہرہ بٹھا دیا. دیکھا آپ نے مسلمانوں کا کردار. تو اس کو مستشرقین نے اور اقوام مغرب نے دراصل بہت بدنام کر رکھا ہے، لہذا اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہمیں ضروری ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. جزیہ صرف ان افراد پر عائد کیا جاتا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں، غیر مقاتل افراد یعنی مثلا بچے، بوڑھے، عورتیں، معذور لوگ یا صوفی اور گوشہ نشین قسم کے یعنی مذہبی قسم کے جو حضرات ہوتے ہیں یا افراد ہوتے ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، بری ہیں، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا. پھر جزیہ ادا کرنے کے بعد یہ لوگ دفاعی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جنہیں عرف عام میں اہل الذمہ یا ذمی کہتے ہیں ان کو ان کی سخت تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کیا جائے. پھر دوسری اہم بات کہ جزیہ ان لوگوں کی مالی حالت کا لحاظ رکھ کر متعین کیا جاتا ہے. چنانچہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے پوچھا کہ شام کے کافروں سے تو سالانہ 4 دینار لیے جاتے ہیں اور یمن کے کافروں سے صرف 1 دینار لیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ شام کے کافر زیادہ مالدار ہیں. یہ بخاری کا حوالہ ہے. پھر اس کی وصولی میں انتہائی نرمی سے کام لیا جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو اس سلسلے میں 2 باتوں کا بہت خیال رہتا تھا، ایک یہ کہ جزیہ کی شرح ایسی ہو جسے لوگ آسانی سے ادا کر سکیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے عراق کی جو مفتوحہ زمینیں تھیں اس پر خراج کے تعین کے لیے حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف جیسے بڑے بڑے صحابہ کو بھیجا جو اس فن کے ماہر بھی تھے، اور یہ بزرگ وہاں جا کر انہوں نے حساب پیش کیا تو آپ نے دونوں کو بلا کر پہلے پوچھا کہ تم لوگوں نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی، یعنی جب تم دیکھ رہے تھے لوگوں کو پہچان رہے تھے تو اس میں سختی تو نہیں کی جن سے جب تم ان کو جزیہ لگا رہے تھے؟ عثمان بن حنیف نے کہا نہیں، بلکہ وہ اس سے دگنا بھی ادا کر سکتے تھے. اب آپ دیکھیں، لیکن ہم نے ان کو کم ہی دینے کے لیے کہا. اور دوسری بات یہ کہ ہر سال جب عراق کا خراج آتا تو 10 ایسے با اعتماد لوگوں کو کوفہ سے اور اتنے ہی بصرہ سے بلاتے، آپ طلب کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو 4 دفعہ شرعی قسم دلا کر پوچھتے کہ رقم کی وصولی میں کسی شخص پر ظلم یا زیادتی تو نہیں کی گئی. اب آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی کس کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ غیر مسلموں کے لیے کہ کہیں ان پر ظلم تو نہیں کیا گیا، کہیں ان کے اوپر زیادتی تو نہیں ہو گئی. اور بعض اوقات تو کسی کا ہوتا تھا جزیہ وہ 1 درہم یا اس میں بھی اور بھی کم ہوتا تھا، جو بوڑھے ہوتے تھے ان سے لیا بھی نہیں جاتا تھا، جو کمانے والے نہیں تھے ان سے بھی نہیں لیا جاتا تھا. اور پھر یہ جزیہ دفاعی ذمہ داریوں کے عوض لیا جاتا، اس لیے ایسے لوگ جو اپنی خدمات خود پیش کرتے کہ ہم خود جنگ میں شریک ہوں گے یا پھر ہم ہتھیار بنانے میں مدد کرتے ہیں، تو ان سے جزیہ لیا بھی نہیں جاتا. جیسے کہ کہا جاتا ہے طبرستان کے ضلع شہر جرجان کے رئیس مرزبان نے مسلمانوں کے سالار سوید سے صلح کی، اور صلح نامہ میں یہ لکھا گیا کہ مسلمان جرجان اور طبرستان وغیرہ کے امن کے ذمہ دار ہیں، اور ملک والوں میں سے جو لوگ بیرونی حملے کو روکنے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے وہ جزیے سے بری ہیں. تو دیکھا آپ نے، اسی طرح سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فسطاط فتح کیا تو مقوقس والی مصر نے جزیے کی بجائے یہ شرط منظور کی کہ اسلامی فوج جدھر رخ کرے گی سفر کی خدمت یعنی راستہ صاف کرنا، سڑک بنانا، پل باندھنا وغیرہ مصری سر انجام دیں گے۔ چنانچہ عمرو بن عاص جب رومیوں کے مقابلے کے لیے اسکندریہ کی طرف بڑھے تو جو مصری خود آگے بڑھ بڑھ کر ہر منزل پر پل باندھتے تھے، سڑک بناتے تھے اور بازار لگاتے تھے۔ علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے سلوک نے تمام ملک کو گرویدہ بنا لیا تھا، اس لیے قبطی خود بڑی خوشی سے یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے آج کی مغربی دنیا میں، اور جو اپنے آپ کو بہت ہی متمدن اور مہذب شہر کہتے ہیں، اور وہ جزیہ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور اسے یعنی اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ دراصل مسلمانوں نے ظلم کیا غیر مسلم قوموں پر۔ ان کا حال آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جب کسی علاقے میں پہنچتے ہیں تو بطور تاوان کے سارا جنگ کا خرچہ اپنے مخالف یعنی جس کی طرف سے جنگ کر رہے ہیں پورا جنگ کا خرچہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یا جب فاتح بن کر دوسری قوم کے ملکوں میں پہنچتے ہیں تو اس قوم کو پوری طرح سے مغلوب کر لیتے ہیں اور وہاں کے پورے جتنے خزانے ہیں اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں، کھلی آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر دس دس سال، پچیس پچیس سال کے منصوبے بنا لیتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ تھوڑی بہت مدد کر رہے ہیں اپنی فوج کے ذریعے سے، تو آپ کے تیل کے پورے کنویں ہمارے ہو جائیں گے، اتنے سال تک ہم آپ کا پورا تیل فری میں استعمال کریں گے، اتنے سال تک ہم آپ کی بندرگاہیں استعمال کریں گے، آپ کا ایئرپورٹ استعمال کریں گے، ایسے کئی معاہدے لکھوا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمان تو ایسا کہیں بھی نہیں کرتے تھے، کہ اگر جاتے تھے وہ قوم جو جن کو یہ سپورٹ کرتے بلکہ مسلمان، اس کے باوجود بھی وہ سامنے والی قوم سے کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں لیتے تھے۔ تو دیکھ لیا آپ نے مسلمانوں کا اور ان کا فرق، تو یہ صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں، بہت اچھا کہتے ہیں، لیکن ان کے کام سارے ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اور اسلام کے بہت سارے قانون کو یہ لوگ اس پر بہت اعتراضات کرتے ہیں، اس پر الزامات لگاتے ہیں، جبکہ اگر یہ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا خود کا حال کیا ہے۔ تو وہی بات ہے نا کہ پھر اب اصل میں زمانہ ان کا ہے، دور ان کا ہے، میڈیا ان کا ہے، اور ہم سارے مسلمان بھی ان کی طرف بہت زیادہ آنکھیں اٹھا اٹھا کر اور گردن اٹھا اٹھا کر ان کو دیکھتے ہیں کہ واہ کیا اچھے ہیں اہل مغرب، کیا اچھا ہے یہ سارے، یہ کیا اچھے ہیں غیر مسلم ممالک کے لوگ۔ تو ہم تعریف ان کی زیادہ کرتے ہیں اور ہم کو اپنے اسلام کے اصول اچھے نہیں لگتے۔ تو جب خود مسلمان کا یہ حال ہو جائے تو آپ بتائیے کہ پھر غیروں پر کیا الزام دھرنا بھلا۔ تو بہرحال ہم کو خود اپنے اسلام کے بارے میں جاننا ہوگا۔ یہ جزیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اوقات تو بوڑھے لوگوں سے، یہ جاب لیس لوگوں سے، ان سے ختم ہی کر دیا تھا اسٹرکٹلی کہ ان سے جزیہ لیا ہی نہ جائے، اور کوئی مجبور ہو جاتا جب یہ زمینوں سے خراج وصول کیا جاتا غیر مسلموں کی زمینوں سے، تو پتہ چلتا کہ اگر فصلیں تباہ اور برباد ہو گئی ہیں یا بارش کی زیادتی کی وجہ سے، یا بارش کی کمی کی وجہ سے، تو ان سے وہ لگان معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو دیکھا آپ نے کتنی رحم دلی تھی اور کتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ہے اسلام کی اصل تصویر، جبکہ اس کو زبردستی اس طرح سے جزیے کو بدنام کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں خود پہلے اچھی طرح سمجھنے والا بنائے اور صحیح علم ہم کو دیتا ہے کہ ہم یہ صحیح بات لوگوں کو، دوسروں کو دلیل کے ساتھ بتا سکیں ان شاء اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور صحیح بات کو سیکھنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.